الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسل محترم قابل احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالی ہے اگر تمہیں بھلائی نصیب ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے گزشتہ بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ خرافات اور خرابیاں تھیں جو یہود و نصارہ پیدا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے تکالیف کا سبب کرتے رہتے تھے۔ ان کے مزاج چاہے منافقت کی نسبت سے ہوں، چاہے اس نقطۂ نظر سے ہوں کہ وہ جس پہلو سے مسلمانوں کو دیکھتے تھے، قرآن کریم بڑا واضح ارشاد فرماتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ان کے وہ حالات، وہ کیفیات جو مسلمانوں کو صورت پیش آتی ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ کامیابی کی صورت میں وہ کیا محسوس کرتی ہیں، اور کہیں اگر دکھ اور تکلیف ہو تو پھر ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہر دو پہلو میں بندے مومن کے لیے قرآن کریم جو ہے اور یہ آیہ کریمہ جو سے رہنمائی عطا فرما رہی ہے، وہ فرما رہی ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ صابر ہو اور متقی ہو۔ یہ دو حال جو ہیں اللہ کریم بندے مومن کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے آپ نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان میں سے چھوڑا سا حصہ سنا۔ الحمدللہ اجتماع ہے، اعتکاف ہے، اور ہماری جو انتظامی امور ہوتے ہیں ان کی بھی نشست ہے، اور یہ آیہ کریمہ جو ہمیں صبر اور تقویٰ کا ارشاد فرما رہی ہے۔ اکثر میں ساتھیوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم محنت نہیں کرتے، اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں تو ہمارے پاس ایسی خوبصورت پہلو موجود ہیں جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، حضرت جی نے تحریر فرمائے ہیں۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اکثر تحریر جو ہیں وہ اس زمن میں ملتی ہیں، کہ جو انتہائی قیمتی باتیں ہیں اور اصل جسے احسن کہتے ہیں اس طرح کے موضوعات ہیں۔ یہ بھی کچھ ساتھی، کچھ نوجوان بچے جو مختلف تقاریر سے اس طرح کی گفتگو اٹھاتے رہتے ہیں، انہوں نے کسی نے اٹھایا، اللہ اسے اجر دے۔ اسے آپ کو دکھانا یا آپ کو سنانا، اس میں ایک لفظ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، صوفی کی ضرورت۔ ہمارا جمع ہونا اللہ کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری انتظامی نشست کس کے لیے ہے؟ تو کسی کے لیے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ رشتہ کتنا پاک اور کتنا صاف اور کتنا خالص ہو جس پر اس سارے کا انحصار ہے۔ نہ شخصیت پرستی یہاں سکھائی جاتی ہے، اور الحمدللہ نہ ہے، اور نہ کسی کو بھی ایسی کسی ترغیب کی طرف جانے دیا جاتا ہے جس سے شخصیت پرستی کی بو بھی آئے۔ لیکن وہ جو اصول اور ضابطے ہیں وہ لازمی ہیں، ان اصول و ضوابط کے بنا کیفیات کا حصول ممکن نہیں ہے۔ بڑی سادہ سی بات، جو جہاں ہے اس کا اپنا حیثیت میں ایک امتحان ہے، چاہے وہ سالک ہے، چاہے وہ شیخ ہے، چاہے وہ امارت میں ہے، چاہے وہ غریبی میں ہے، چاہے صحت میں ہے، چاہے بیمار میں ہے، کمزور ہے یا توانا ہے، کب کہاں کس وقت کب تک کی فرصت ہے، ہر کوئی اس دارالعمل میں امتحان گاہ میں موجود ہے. اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ فرمایا. یہ وہ قیمتی ترین حصہ ہے جسے کبھی کسی لمحے کسی درجے کا بالعموم جانا نہیں جا سکتا، اور اگر کہیں کسی کی کیفیت میں کوئی کمی وارد ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی میں اس کے اسباب تلاش کرنے چاہیے جو کہ اسے ملیں گے، ورنہ ممکن نہیں. بتقاضائے بشریت اگر آپ انسان کا جائزہ لیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جماعت ہے جنہیں میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب. غیر انبیاء میں بلند ترین جو مقام ہے ایمان کا وہ صحابہ کا ہے. اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی، کوئی کمی واقع نہ ہو. آپ نے فرمایا اگر ایسے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دے گا، اور جن سے غلطیاں ہوں گی اور وہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اور اللہ انہیں معاف فرماتا رہے. لیکن غلطی مت میں نظر ہو جائے تو بات اور ہو جاتی ہے. اللہ کا اتنا شکر ہے، اللہ کا اتنا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں انتہائی محبت اور انتہائی اتفاق عطا فرمایا ہے، انتہائی لحاظ عطا فرمایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو کرامات ہیں ان میں سے ایک کرامت ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے. کبھی دنیا میں گھوم کر دیکھیے گا کہ کہیں سے کوئی بہت بڑی ہستی اٹھتی ہے، اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ پیچھے اس خلا کو پر کرنا ممکن نہیں رہتا، چیزیں، نظام بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کا یہ احسان ہے کہ ان کی یہ کرامت کہ جس نظم سے جماعت قائم تھی، اللہ کا احسان اسی نظم سے قائم ہے، اور جس شوق عبادت میں محف تھے، اللہ کا احسان ہے ہماری تمام کمزوریوں کے باوجود وہ شوق عبادت جو ہے اجتماعی طور پر قائم ہے. اور وہ جو ترویج سلسلہ جس انداز سے اور جتنے انداز سے ترقی میں تھی، اللہ کا احسان ہے کہ اس میں کوئی ایک جز کی کمی واقع نہیں. یہ سب اللہ کا احسان ہے. اللہ رب العالمین تمام ساتھیوں کی، ہر جگہ کی، ہر سطح کی محنت قبول فرمائے، اور کمی بیشیاں ہماری معاف فرمائے. تو جو حصہ صبر اور تقوی کا ہے، تو صبر میں جب بالعموم مانا کیا جاتا ہے تو دکھ اور تکلیف میں قائم رہنا، کمزور نہ پڑنا، چیخو پکار تک نہ چلے جانا، گر نہ جانا، بے شمار پہلو ہمارے سامنے آتے. لیکن جب شریعت میں اس کو دیکھیں گے تو جو صبر ہے یا صابر کا اعلیٰ ترین مقام ہے، وہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو سختی سے روک لینے کا ہے، قائم کر لینے کا ہے، کمی بیشی واقع نہ ہو، اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہما وقت جو ہے وہ مقدم ہو. یہ صبر جو ہے شریعت میں اس کا معنی یہ آئے گا. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، صابر کے معنوں میں فرماتے تھے، سر پٹ دوڑتا گھوڑا اسے پوری قوت سے روک لیا جائے، ایسے اپنے آپ کو شریعت پر روک لینا، یہ صبر ہوگا. تقوی جو ہے یہ ایک کیفیت اور ایک حال ہے، ایسی شے نہیں ہے کہ کسی نے کو کندھے پر اٹھا رکھی ہے، ایسی شے بھی نہیں ہے کہ متقی نظر آتے رہو تو تقوی ہو بھی صحیح. یہ تقوی بنانے سے نہیں ہے، یہ تقوی ایک کیفیت اور حال ہے جو تعلق معلّہ پر نصیب ہوتا ہے جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے. اور یہ وہ کیفیت اور حال ہے کہ اس مشت غبار کو اپنے اللہ کے ساتھ بندگی کی وہ بلندیاں عطا فرماتا ہے کہ وہ حضور حق کی کیفیت میں رہتا ہے. ہمارا ایمان ہے ہر جگہ ہر لحظے اللہ کی ذات موجود ہے. ہم نے کیا سوچا اب تو اب کی بات ہے, وہ تو ازل سے جانتا ہے. یہی کیفیت یہی حال آپ لے کر بالعموم زندگی میں جائیں تو مجھے بتائیں کہ کیا یہی عادات قائم رہ پاتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پنپ گئی ہیں؟ نہیں رہ سکتی. عمومی لوگوں کا روبرو ہونا حدود و قیود میں لے آتا ہے, اور بارگاہ ایزدی سے یہ کیفیت نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں, اس کی طرف سے تو میت ہر ذرے کو حاصل ہے, کوئی شے اس سے بعید نہیں ہے. نور ایمان یہ جلا بخشتا ہے کہ بندے مومن اس قابل ہوتا ہے کہ اسے میت باری تعالی حاصل اس درجے کی ہوتی ہے, وہ بھی محسوس کرتا ہے, اور اس کا احسار اسے محسوس کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. وگرنہ کلمہ گو بھی ایسے حالات سے گزرتے دیکھے گئے ہیں, ہم گناہگار لوگ ہیں, کہ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا میری غلطی. دعوے ایمانی کے ساتھ یہ یاد نہ ہو کہ میں اللہ کے روبرو ہوں اور مجھے وہ دیکھ رہا ہے, اور پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ سن تو نہیں رہا. تو جو کیفیت تقویٰ کی ہے یہ کیفیت ہے, ایک حال ہے. شریعت کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری میں, نہ صرف حاصل کرنا, ضرورت دین کا جاننا ذمہ داری ہے, ان پر قائم رہنا باعمل ہونا. پھر جب بات آتی ہے کیفیت کی, سلاسل تصوف کی, ذکر اللہ کی, فرائض کی تکمیل پر اجر اور ثواب, بہت اجر اور ثواب. قرآن فرماتا ہے کہ کوئی نیکی جو ہے اسے 10 گنا لوٹایا جائے گا, غلطی کو اتنا جتنی غلطی ہے اور نیکی کو 10 گنا. اور احادیث شریف میں 700 تک کی بات آتی اور زائد کی بات آتی. اللہ کریم ہے, غفور رحیم ہے, اسے مخلوق پیاری ہے, عزیز ہے, اس کی مخلوق ہے. یہ سمجھ آ جائے کہ اس کی مخلوق ہے تو کیسا رشتہ ہو جائے. اس لیے کہ حق سے جو ہٹتا ہے وہ ذات میں کھو جاتا ہے. مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ نہیں پسند, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ مانتا ہوں, میں یہ انکار کرتا ہوں. آپ ہر بات کے ساتھ اس کی ذات کو دیکھیں. اور ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی چلی جائے, ترقی نصیب ہوتی چلی جائے, اس کی ذات جو ہے وہ منہا ہوتی چلی جاتی ہے. بات صرف ایک بچتی ہے, کیا وہ جو اللہ کی پسند, کیا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض, دوسری بات رہتی کوئی. تو جب اس شعبے کو آپ دیکھیں گے, تصوف کو دیکھیں گے, سلاسل کو دیکھیں گے, تو یہ کیفیت اور حال جو رضائے باری تعالی سے بڑھ کر قرب الہی کی منازل تک لے جائے, اور یہ کوئی عام بات نہیں. اللہ یہ ادراک نصیب فرمائے, یہ ہوش نصیب فرمائے کہ یہ جو دولت اس نے عطا فرمائی ہے اس کا کسی درجے کا بھی احساس نصیب ہو جائے تو زندگی شکرانے میں بسر ہو, تجاوز میں نہیں. آج کے حالات میں جہاں سختیاں ہیں پوری دنیا میں, یہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے اقوام میں. کبھی کوئی قوم طاقت میں ہوتی ہے تو کہیں کمزوری ہوتی ہے, کوئی قابض ہے حاکم ہے, کوئی محکوم ہے, کوئی مقبوضہ ہے. یہ زیر و بم دنیا میں رہتا ہے, اور جب مسلمان باعمل تھے کلی معنوں میں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر پائی. آج بھی اصول موجود ہے. یہ آیا کریمہ دیکھیں, لا یضرکم قیدہم شیئا, ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, یعنی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اصل سے جڑنا, وہ مطلوب و مقصود ہو تو تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بات تمہاری نہیں ہے, بات اللہ کی ہے. مالک ہے کائنات کا, رب العالمین ہے, ہر ایک کا ہونا اس کی قدرت سے ہے, اس کے چاہنے سے ہے. کسی شے کا کوئی وجود نہیں. فنا بقا میں کیا آپ کو سکھایا جاتا ہے, کیا سمجھایا جاتا ہے, اس کی کیا کیفیت اور کیا حال ہے؟ شے بچتی کوئی نہیں. جب وجود کو فنا فی اللہ میں دیکھتا ہے سالک, تو وجود کے فنا کے ساتھ سیاہی رہ جاتی ہے, حتیٰ سیاہی کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے, وجود رہتا ہی کوئی نہیں. تو قائم بذات صرف اللہ کی ہے, باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے. تو جو فریب ہے, آج کے بھی جو فریب ہے, یہ کوئی کچھ شے نہیں بگاڑ سکیں گے. لیکن بنیاد ہے کیا؟ کہ صبر ہو, شریعت پر بندہ قائم ہو, صابر ہو, قائم ہو اس پر, اور متقی, اعمال صالح, ہر صالح عمل تقوی کی طرف ترقی دیتا ہے, تقوی کا سبب ہوتا ہے, اور مزید اصلاح کی جو ہے اس سے سبب نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کی ہو. وہ مالک کائنات ہے, کوئی شے اس کے دست قدرت سے باہر نہیں. یہ سب کا ایمان ہے. پھر بے یقینی میں بندے مومن کیوں ہو؟ اس لیے کہ وہ خود ڈول رہا ہے, اس لیے کہ اس کا دعویٰ کچھ ہوتا ہے اور اس کے اعمال کچھ ہوتے ہیں. دعوے اور عمل کا فرق اسے متزلزل کر رہا ہے. دعوے اور عمل کو ایک حصے پر لے آئے, متزلزل نہ ہوگا, قائم ہوتا چلا جائے گا. اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے, اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ سے جوڑا ہے. اپنے اذکار میں محنت فرمایا کریں. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم امر کی نسبت جو کچھ فرما رہے تھے, کوئی چیز جب بیان ہوتی ہے نا, یا اسباق میں ترقی ہوتی ہے, تو جسے ترقی ہو رہی ہے اس کے لیے وہ شے نہیں ہوتی ہے. اس کے تحت جو ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے جیسے پہلے دیکھی ہوئی ہے. یہ جو اسباب کی نسبت حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرما رہے تھے, کہیں کسی صوفی کی تحریر یا کلام میں ڈھونڈنا نہیں ملے گا. ہر بلندی کا اپنا ادراک ہوتا ہے, اس کی ایک اپنی کیفیت اور حال ہوتی ہے. اور جب بات سنی جائے, لگتا ہے کسی آیا کریمہ کو اٹھائیے گا اور تفسیر سنیے گا, لگتا ہے آج سمجھ آ رہی ہے اس آیا کریمہ کی. کتنی دفعہ بیان کر چکے ہوتے ہیں ان آیات کریمہ کو, اور جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ محض ترجمہ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے, اس کے اسرار و معارف پر بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے, اس کی حدود و قیود تو ہیں جو ہیں, ان حدود و قیود میں جو اس کی اپنی وسعتیں ہیں رہنمائی کے لیے وہ بیان ہو رہی ہوتی ہیں. کتنی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت جی جب کسی آیا کریمہ کی تفسیر فرماتے تو لگتا ہے آج سمجھ آئی ہے اس آیا کریمہ. تو منازل کی, منازل سلوک کی کتنی گفتگو ہوئی. قرآن ساتھی بھی تشریف فرما ہے, ذمہ دار بحثیت صاحب مجاز بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی اس ذمہ داری میں صدار ہیں, عمرا بھی تشریف ہے. ایک دفعہ اس پہلو سے اس کا ادراک تو کریں. بندہ حیران رہے. اللہ کریم یہ جمع ہونا, یہ اعتکاف سنت ہے, نفل ہے, اللہ ہر ایک کا قبول فرمائے. اللہ رب العالمین بحیثیت مسلمان ہمیں ایک وجود قرار دیتا ہے اور اس کا کرم کہ ہمیں اس نے ایک سلسلے میں مزید رشتہ عطا فرما دیا. اللہ یہ محبتیں, یہ تعلق قائم رکھے, ان میں ترقی دے. اور جو مقصد ہے, جو مقصد ہے وہ اللہ لائے ذکر ہے, اللہ کی ذات, اسے بعید نہ جانے لیں کبھی کہیں کسی صورت میں بھی. اس کی اولیت رہنی چاہیے. اپنی زندگی اور اس فرصت کو قیمتی جانیں, اس کے لمحات کا ضیاع نہ ہو. جتنا متوجہ اللہ ہو کر امور دنیا سے بھی گزریں گے اس میں اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدم رہے گا, تو امور دنیا اپنے اپنے دائرے, اپنی اپنی حیثیت میں عبادت کے پہلوؤں میں جلتے جائیں گے. کیونکہ ویسے عمل کرنا ہے جیسے اللہ نے پسند فرمایا, اس نے اجازت دی ہے. جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں وہ ہماری زندگی کی معراج ہو, یہ ہمارا حاصل ہے جیسے آپ نے پسند فرمایا. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ صابر ہو اور متقی, اس سے وہ قوت نصیب ہوگی کہ گرد و پیش کے جو حالات بھی ہوں, شیطان کی شیطنت ہو, نفس کے وساوس ہوں, گرد و پیش کی خرابیوں خرافات ہوں, کوئی شے بھی ہو, یہ وہ حصہ اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں کہ جو ان مسائل کا علاج ہے. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائی. جب اپنے اعمال میں آپ اپنی روزی سے متعلق دیکھتے ہیں, اپنے تعلق سے متعلق دیکھتے ہیں, اپنے فرائض کی ادائیگی کی نسبت جب آپ دیکھیں, تو یہ ضرور خیال رکھا کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ مقدم ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے لوگ بھی جمع ہو جائیں, جتنی بھلائی اللہ نے مقرر کی ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکیں, اور مخلوق جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے لیکن جتنی اللہ کو منظور ہے نقصان کا ہونا اس سے زائد نہیں پہنچا سکے. آپ کا فرمان ہے کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور تحریر خشک ہو گئی ہے, جو اللہ نے پسند فرمایا عین اس کے مطابق زندگی کے مراحل چلتے جائیں. آج کسی کے لیے کوئی الگ شے تحریر نہیں ہے, فرمایا قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور تحریر خشک ہو گئی ہے. تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے, اللہ پاک ہر طرح ہر پہلو سے آسانی عطا فرمائے. تو چند گزارشات تھیں اس نسبت سے, اور باقی جو ہمارا آج کی نشست تھی اس میں سارے تشریف رکھیں. آخر میں انشاءاللہ تھوڑی دیر جو ہے ذمہ داران جو ہیں سینئر ان کے ساتھ چند گزارشات پیش کروں گا, لیکن جو نکات میرے سامنے ہیں یہ وہ ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے کہ جس نقطے کو میں کہوں کہ یہ سب کے سامنے نہیں پڑھا جاتا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی شے مبہم نہیں ہے. یہ میں ابھی آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یہ اسی نیٹ سے دنیا کے دوسرے سرے پر جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ غیر ملک میں جا کر کوئی بات اور ہے اور یہاں مرکز میں گھر میں بیٹھ کر کوئی بات اور ہے. بات ایک ہی ہے, اس لیے کہ بات تو اللہ کی ہے. تو جو میٹنگز کا انعقاد ہوتا ہے, جو ذیلی تنظیمات ہیں, ہماری کوئی شے مبہم نہیں ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جسے ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی دین سے تکلیف محسوس کرتا ہے تو پھر کرتا رہے, اس میں تو کوئی دوسرا راستہ نہیں. کوشش ہوتی ہے کل انسانیت کی بھلائی ہو, اس امت کے اتفاق کے لیے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرکت جو ہے وجود کی, ایک ایک قدم ایک ایک نگاہ تک کی احتیاط ہوتی ہے کہ اس امت کے اتفاق کا سبب وہ ہمارا کوئی لفظ کوئی کلام مزید نفاق پیدا نہ. اپنے اس وطن عزیز پر ترغیب دیتا ہوں کہ اس پر جان قربان کرنی ہو تو ہمارے لیے وہ اعزاز ہے, اور کسی سے کسی درجے کی کوئی رعایت کوئی حصول خواہش ہی نہیں ہے. یہ تو کو جا کے کوئی کہے کہ کوئی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, خواہش ہی نہیں. جو کچھ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے وہ شاید ان کی سوچیں اس کو نہ پہنچ سکے. تو جنہیں اللہ نے تقسیم پر بٹھایا ہو انہیں یہاں کی جو مقتدر حصے ان سے حصول کی ضرورت کیا ہے. اس لیے یہ بھی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے ملک اپنا قوم اپنے ادارے اپنے لوگ اپنی جماعتیں ایک ایک انسٹیٹیوشن کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جو اسے تقویت دے نقصان نہ دے, اور اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس نے پسند فرمایا ہے بندے مومن کا دفاع میں اور اسلام کے لیے, یہی اگر دفاع کی ضرورت پیش آئے تو اس اپنی خاک کی اس مٹی کی دفاع کے لیے جان دینا اسے اتنا منظور ہے. وہ فرماتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کرنا. تو ہمارے لیے تو اعزاز ہے کہ ملک و قوم کا کہ تحفظ میں ہم کام آئیں, یہ ہمارا اعزاز ہے. کوئی بھی جو بات ہوتی ہے اس کا وہ جو تعمیری پہلو ہے ہمیشہ اس پر گرفت رہنی چاہیے. تو میں جو یہ بات یہ موضوع یا پہلو عرض کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ میرے سامنے ایجنڈا پڑا ہے. تو ایجنڈے کے جو نکات ہیں تو اس میں عموماً میٹنگ الگ بیٹھ کر کی جاتی ہے, اور وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی اہمیت بھی ہو اور متوجہ رہا جائے. جب آپ بالعموم بیٹھتے ہیں تو اتنی توجہ نہیں رہتی آپ کی, وہ سوال جواب کی جو نشست ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. تو اس لیے جو نکات انہوں نے پہلے مجھ سے بات کر لی ہیں اس کے علاوہ کچھ نکات تھے جو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس میں شیخ کے تعلق کے ساتھ جو نقطہ ہے ان کا اس پر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ بہتر میں نہیں بول سکتا جو کچھ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد سے ہم نے سنا. وہ میرے لیے بھی سبق ہے, وہ آپ کے لیے بھی سبق ہے. آپ کا اپنا سبق ہے, میرا اپنا سبق. اگلا حصہ ہے ذمہ داری کا. احساس بڑی قیمتی شے ہے, اور احساس کے ساتھ وہ جو ایک ہمہ وقت کوشش ہے نا مستقل مزاجی, یہ دوسری بڑی قیمتی شے. مستقل مزاجی نہ ہو احساس جو ہے وہ بھی مدھم پڑ جاتا ہے, مزاج کا حصہ ہوتا ہے. اس احساس کو اس درجے کا سلامت رکھیں, احساس ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کہ مستقل مزاج ہوں. اور مستقل مزاج ہونے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرض کی گئی کہ یا اللہ کریم کو کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمل جو تواتر کے ساتھ ہو, متواتر کیا جائے. اب تسبیحوں میں کتنی عظمت بیان ہے درود شریف کی. اگر کوئی ایک دن میں 1,000 پڑھے اور پھر ایک دن میں وہ 100 پڑھے, وہ 1,000 سے 100 زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ روزانہ پڑھے. عند اللہ یہ عمل پسندیدہ ہے کہ وہ متواتر ہو رہا. تو جب آپ اپنی زندگی میں جائیں تو دیکھیں امور دنیا ساتھ ہیں, واردات زندگی ساتھ ہیں, منسلک ہیں, یہی امتحان ہے. تو واردات زندگی میں سے گزرنے کے لیے ترتیب ضروری ہوتی ہے. اپنا نظم بنائیں, زندگی کو نظم پر کھڑا کریں تو آپ اپنے لیے جو ضروری اور ترتیب ضرورت کے تحت ان چیزوں کو تہہ کرتے جائیں گے. تو جب تک ذکر کے لیے تعین نہ کیا جائے کسی دن ہوگا کسی دن رہ جائے گا. تو پرانے ساتھی تو چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اور ان کی تربیت کا حصہ ہو چکا ہوتا ہے کہ جی فجر کا ذکر ہے شام کا ذکر ہے, نئے آنے والے جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں کہ جس وقت فارغ ہوں گا کر لوں گا, وہ جس وقت فارغ ہوں گا کر لوں گا وہ ذکر رہ جاتا ہے. ان کی ترغیب میں بھی یہ بات داخل کیا کریں کہ انہیں اگر یہ سہولت ہے, نیا بندہ ہے وہ سیکھ رہا ہے, کرت میاں جو تجھے وقت پسند ہے ایک مقرر کر, جب وہ ذکر کرتا رہے گا تو پھر اوقات جو ہیں ان کی اہمیت بھی اسے سمجھ آ جائے. تو اپنی زندگی کی تقسیم میں ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ معدوم نہ ہو, امانت ہے, اللہ کا احسان ہے, ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم اسے سکھا رہے ہیں, اس کا احسان ہے کہ تقسیم وہ فرما رہے ہیں, مخلوق اس کی, اس ادائیگی کے اسباب میں وہ داخل فرما رہے ہیں. یہ ثم الحمدللہ میں کسی کا کوئی کمال. پھر جب آپ ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو جو حلقہ آپ کے ذمہ ہے یقیناً وہ حلقہ آپ کے ذمہ ہے, تو متعلقین کس کے ذمہ ہیں؟ نا سب سے پہلے میں مکلف کس کا ہوں؟ اپنی ذات سے شروع ہوگی. یہی بات متعلقین سے پھر ذمہ داری کے علاقے تک جائے گی. اور میں سارا کچھ چھوڑ کر صرف ذمہ داری کے علاقے کو دیکھ کر ہوں تو میں دو حصے تو چھوڑ گیا. تو یہ پہلو اور یہ انداز ہر ایک کے ذمے ہے. بلغ عنی ولو آیا او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذمہ دار نہیں ہے صرف, ہر ایک کے ذمے ہے دین کی تبلیغ. تو جب اپنی زندگی کو ایک ترتیب اور ایک انداز پر کھڑا کرو گے تو ہر شے کے لیے وقت بھی ملے گا. ایک بات. دوسری بات, ہمارے لیے یہ جو وقت ہے کم ہے یا زائد جو بھی بحث کرتا ہے, چونکہ کسی کا گزرتا نہیں کسی کو ملتا نہیں, کوئی کہتا ہے وقت نہیں ملتا کوئی کہتا ہے گزرتا نہیں, یہ ہر ایک کے حالات پر انحصار ہوتا ہے. لیکن ہم اسے شمار کرتے ہیں سیکنڈ یا منٹ سے, اور سیکنڈ کی کیا طوالت ہے, منٹ کی کیا طوالت ہے, گھنٹے کی کیا طوالت ہے, دن کی کیا طوالت ہے, ہمارے سامنے طے شدہ ہے سے. لیکن اللہ کی مخلوق ہے, ایک سیکنڈ کو وہ دن کی طوالت دے دے تو دے سکتا. کہنا کیا چاہتا ہوں, یہ کہنا چاہتا ہوں جب دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف آتے ہو تو یہی وقت اور تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. گھڑیاں وہی کہہ رہی ہوتی ہیں, بندہ پورا نہیں آ پاتا, لیکن جب مقدم دین ہوتا ہے تو گھڑیاں پھر بھی وہی منٹ اور سیکنڈ بول رہی ہوتی ہیں, لیکن اس میں اتنی برکت اور اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ آپ تمام امور کی سر انجام دہی آسانی سے کر رہے ہوتے. وجود انسانی کی جو استطاعت ہے اسے ذکر اللہ سے جلا نصیب ہوتی ہے, قوت نصیب ہوتی ہے ہر پہلو سے. تو جب ہم دنیاوی امور مقدم کرتے ہوئے دین مؤخر کرتے ہیں تو وہ دنیا پوری نہیں ہوتی, اس میں تنگی بڑھنا شروع ہو جاتی, اور جب دین کو مقدم رکھتے ہیں تو دنیا چھوٹتی کوئی نہیں, آسان ہو جاتی ہے. تو یہ ضرور دیکھیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر میں جھگڑے بنا دیں کہ ذکر کیوں نہیں کرتے, مجھے معلوم ہے آج کی حیثیتیں ہماری جو معاشرے کی ہیں وہ کیا ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ بستر سرانہ لے کر باہر بیٹھے ہوں, لیکن وہ جو ایک ترغیب ہے لحاظ سے تدبیر سے, ٹھیک ہے نا, کوئی شے مجھے اچھی ملے کھانے کو ہی ملے تو میں کیا چاہوں گا, اہل و عیال تک لے جاؤں, میرے بچے کھا لیں, میں نہ بھی کھاؤں تو میرے لیے وہ, میں نہ بھی کھاؤں تو مجھے وہ ذائقہ دار محسوس ہو رہی ہوگی کیوں میری اولاد کھا رہی. تو یہ اللہ اللہ ہم اپنی اولاد کو نہ سکھائیں, ان کی ترغیب اور ان کی تربیت کی تدبیر نہ کریں, سلیقہ ہوتا ہے ہر بات میں, تو اسے احساس میں رکھیں. اگلا نقطہ ہے جو آپ کا آپس میں تعاون ہے. چونکہ ذیلی تنظیمات ہیں, فرض کریں اگر کسی ایک جگہ پر الفلا کا کیمپ لگتا ہے تو الفلا فاؤنڈیشن جو ہے یہ بھی ایک ذیلی تنظیم, تو وہاں سلسلے کے لوگ بھی ہوں گے, وہاں تنظیم کے لوگ بھی ہوں گے, ذمہ دار بھی ہوں گے. سو سارے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمارا مرکز جو ہے یا ہماری مرکزیت جو ہے وہ سلسلہ ہے, باقی جتنی تنظیمات ہیں وہ ہماری ذیلی سے ذیلی تنظیم. لیکن ان ذیلی تنظیمات کی ذمہ داری بھی سلسلہ عالیہ کے تحت ہی ہے, یہ بات سمجھنے کی. پھر جو تعاون ہے, جو لحاظ ہے, جو احساس ہے, جس شعبے کا کام ہو رہا ہو اس شعبے کے ذمہ دار کو اس طرح طاقت دیں کہ لگے کہ وہ کام کر رہا ہے, اسے تحت نہ کریں, اسے کوشش کریں کہ اسے طاقت دیں, اسے مدد دیں, اسے معاونت کریں. کیوں؟ میرے سلسلے کا کام کر رہا ہے, دین کا کام کر رہا ہے. تو وہ جو آپس کی محبت اور تعلق ہے, اور اللہ کا شکر ہے میں جتنے نکات بیان کر رہا ہوں اللہ شاہد ہے میرے سامنے کوئی شکایت نہیں ہے کہ میں کسی شکایت پر بیان کروں. لیکن چونکہ زندگی میری ساری اسی ایڈمنسٹریشن میں گزر گئی ہے, تو میں وہ نکات اٹھاتا رہتا ہوں کہ جو انتظامی امور کی ضرورت ہوتے ہیں, تو وہ جو تعلق ہے اسے مزید بہتری اور مزید تعاون اور طاقت کی ضرورت ہو وہاں اپنی ضرور ادائیگی کریں. پھر فنافر رسول جو ساتھی ہیں, یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کسی کو فنافر رسول ہونا نصیب ہو جائے, بہت بڑا اللہ کا احسان. ہم کیا ہیں, ہماری عبادات کیا ہیں, اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری محنت اور مجاہدے کیا ہیں, اور فنافر رسول ہونا یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. تو عمومی طور پر یہ بات جو ہے رہنمائی کی جاتی ہے, ترغیب دی جاتی ہے کہ جو فنافر رسول ساتھی ہیں وہ کم از کم حلقہ قائم ضرور کریں. اور اسباب کو دنیاوی اسناد کبھی نہ سمجھنا, اسباق باطنی کو دنیاوی اسباق کی طرح نہ سمجھنا کہ جیسے سند لے لی, ایم اے کر لیا, ڈاکٹریٹ کر لیا تو ایک شے حاصل ہو گئی. وہ وابستگی جو دین کی ہے وہ ہمہ وقت ضرورت ہے, اور ترقی و منازل ہماری پیمانوں میں نہیں آتے, لیکن عدم توجہ جو ہے وہ پھر بات دوسری طرف لے جاتی ہے. پھر شمار الفاظ میں ہوگا, برزخ میں اترے تو شے ہوگی نہیں, کیا فائدہ. ہمہ وقت یہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے. تو ہر ساتھی ذمہ داری جو ہے ادا کرے, اپنے اوقات اپنے امور میں یہ دیکھے کہ میں نے کسی کو دعوت دی ہے نہیں دی. لوگوں کو گلے پڑنے کی نہیں ضرورت, تنگ ہونے کی نہیں ضرورت, ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. لیکن ترویج کے لیے ہمیں اگر اللہ نے کسی کو سبب بنایا کہ ہم تک پہنچے, تو ہم کسی کا سبب ہو جائیں تو کیا یہ اس میں خرابی ہے؟ دیکھو نا, ہمیں جو حق پہنچا, دین پہنچا, سکھلانا سیکھنا ہر پہلو سے گزرے, تو یہی سبب کسی اور کے لیے ہم ہو جائیں تو کیا اس میں خرابی؟ تو مزید بہتری کا سبب ہے, اللہ کی رضا کا سبب ہے. اس لیے ہر ساتھی ذمہ داری کو دیکھیں اور سمجھیں. اگلا حصہ ہے اطاعت کے نسبت, کہ سلسلہ عالیہ کے نظام میں اطاعت کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے, اطاعت اور خلوص کے ساتھ. مزاج ہو گیا آج کے معاشرے میں جو شدت ہے نا, وہ شدت یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا جائے. آج کی جو شدت ہے, متشدد مزاج ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ کسی سے مشورہ بھی لو نا, اور اگر وہ کام نہ کرو تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ جی میں نے تو بھائی تجھ سے مشورہ لیا تھا, حکم تو نہیں لیا تھا. بالعموم معاشرے کی یہ صورت ہو چکی ہے کہ جہاں آپ مشورہ لیں, مشورہ دینے والا بھی کہتا ہے ویسا کیوں نہیں کیا جیسے میں نے کہا, تو بھائی تو نے تو مشورہ دیا, حکم تو نہیں. اسی طرح جب آپ اپنے نظام کو دیکھیں گے تو جو جس سطح کا ذمہ دار ہے اس کے ساتھ اگر باقی ساتھی اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو نظم قائم نہیں رہ سکتا, اور شکایت کی صورت میں پورا نظام دیا ہے. ایک ساتھی جو بالکل کسی ذمہ داری پر نہیں ہے, اس کے اوپر جس کی ذمہ داری ہے وارڈ سے لے کر یہاں مرکز تک پورا نظام موجود ہے, اور ہر جنرل کونسل کی جو میٹنگ ہے اس میں اسے بیان کیا جاتا ہے. ہر جنرل کونسل کی میٹنگ, ہر ایجنڈے کے ساتھ آخری جو لائنیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے ازالہ شکایت, اس کی پوری ترتیب دی گئی ہے. عدم تشفی میں مرکز کا فون نمبر, مرکز کا ای میل, مرکز میں شکایت باکس تک اس میں نوٹ ہے. تو اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے. اب جو اطاعت کی جا رہی ہے اس کی حدود بھی تو ہے, اس لیے جو امیر ہے پھر اسے اس حدود کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو اس کی حدود ہے اس سے تجاوز نہ کرے. اطاعت کی بھی جائے اور جس ذمہ دار کی اطاعت ہو رہی ہے اس کی بھی حدود ہیں, اسے حدود سے تجاوز نہیں کرنا. پھر کوئی تقرر ایسا نہیں ہے جس سے ایک اجازت کی صورت نہ ہو. اس تقرر کے ساتھ جو اجازت ہوتی ہے وہ میری ذات تک آتی ہے. ایک حکم ہے نا جی, ایک نظم ہے, اس نظم پر ایک چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کی ذات کو لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائیں, اس پورے نظم کو دیکھنا ہوتا ہے, سٹرکچر ہوتا ہے پورا. لیکن میں یہ دو دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے اسے ذمہ داری کی حدود کا خیال بہت سختی سے رکھنا, اسے تجاوز نہ کرے. پھر اگلا حصہ ہے مراقبات کی نسبت شرائط. عمراء اور صاحب مجازین بالخصوص جو شرائط برائے مراقبات ہیں ان کے مطابق سالک کی تربیت کریں. اگر کوئی گنتی لکھ لے کہ میرے ساتھ لطائف ہیں اور اس کا قلب بھی نہ ہو تو کیا وہ گنتی اس کے کام آئے گی, یا اگر صرف لطیف قلب اسے حاصل ہو وہ کام آئے گا؟ تو جو ذمہ دار ہوگا اس کی نسبت کیا ذمہ داری یا احساس یا وہ ویسا نہیں آئے گا. تو یہ جو ترتیب دی گئی ہے مراقبات کی یہ آسان نہیں ہے لیکن سخت بھی نہیں ہے اعتدال میں. تو اس اعتدال پر اگر سالک تیار ہو اور محنت کی جائے, کم از کم اسے اپنے سبق کا احساس تو ہو نا. یہ نہ کہتے رہے کہ یہ کہہ رہے ہیں میرا یہ سبق ہے, اسے بتاؤ کہ میرا یہ سبق ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شرائط برائے مراقبات ہیں ان کے مطابق جو ہے کیا جائے. یہ میں نے خود لکھی ہیں, شرائط برائے مراقبات میں نے خود لکھی ہیں, لیکن جب میں نے لکھی ہیں تب حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے. لکھی میں نے خود ہیں کیونکہ جب انتظامی موومنٹ چلتا تھا تو جو چیزیں مجھے لگتی تھی کہ یہاں بہتری کے لیے جو ہے وہ تدبیر کی ضرورت ہے تو پھر میں وہ لگا رہتا تھا. تو جب میں نے یہ شرائط لکھ کر تحریر کر کے پھر میں حضرت جی کے پاس لے گیا. پہلے بات میں نے نہیں عرض کی, پھر جا کر میں نے عرض کی کہ یہ مسائل پیش آتے ہیں اور یہ میں نے اس کی شرائط لکھی ہیں. انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے وہ کاغذ میرے ہاتھ سے لیا, آخر میں آ کر انہوں نے پسند کیا, ان کا بہت اچھا ہے, بالکل ایسا ہونا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت جی نے کہا تو اس پر عمل کرو, آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کو اس کی اہمیت بتلا رہا ہوں کہ یہ کتنی اہم ہے شے. شرائط برائے مراقبات سالک کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہیں. اس کی تربیت کا جو سبب کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہیں, تو ہمارے لیے عمل کی نسبت سے ہیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں جو ذمہ دار ہیں. کچھ پوائنٹ تو میں ایک ایک پوائنٹ میں دو دو بول جاتا ہوں. پھر یہ جو عرفان آپ لوگ تشریف لاتے ہیں اس میں آنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے, یا میں دیکھتا ہوں کہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ ایک جگہ ایک شہر کے ساتھ ہی جو ہے مل کر وہ گاڑی کر لیتے ہیں بڑی, ایک ایک سیٹ کا کرایہ پڑتا ہے ان کو, وہ پھر کم قیمت بھی ہوتا ہے, اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور آسانی سے آ بھی جاتے ہیں, مرضی سے گاڑی چلائی مرضی سے روک. تو میں تو یہ اس انتظام سے نہیں, لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب بھی مرکز آئیں تو وہ جو ایک لحاظ ہے وہ ہمیشہ رہے. حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں حضرت جی کے مزار پر, جب بڑے حضرت رحمت اللہ کے مزار پر ہم گئے تو اس وہ بات کر رہا ہوں جب حضرت کی صحت ٹھیک نہیں تھی, حضرت رحمت اللہ علیہ سے سیدھا نہیں چلا جا رہا تھا, کھڑا نہیں ہو پا رہے, لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ بے وضو اس حدود میں داخل نہ ہو. آنا اور جانا, میری کمر کس طرف ہے, چل نہیں سا پا رہے تھے, لیکن یہ بات ان کے مقدم تھی. وہاں رکے ہوئے غیر ضروری کلام تو کجا, جو چٹائی پڑی ہوتی تھی نا, چٹائی پلٹ کر اس چٹائی کو بھی جس صورت میں گئے ہیں اس صورت میں کیا جائے, اس کے بغیر نہ چھوڑا جائے, میں نہیں پسند کرتے تھے کہ آپ وہاں گئے مزار شریف کی جو چٹائی اٹھا کر رکھی جہاں پڑی تھی وہ کوشش کرتے تھے وہاں رکھی جائے, پھیلا کر رکھی ہے, اگر سمٹی ہوئی تھی تو واپس وہیں سمیٹ کر رکھنی ہے, سمیٹ کر رکھنی ہے, اسے ویسے نہیں چھوڑنا کہ جی گئے ہیں استعمال کر رہے ہیں, بالکل بڑا سخت. تو وہ جو آپ کا اپنا تعلق ہے اس میں ان کا اس حدود کا ضرور خیال رکھیں, کچھ ہم جولی یا دوستی یا وہ گپ شپ کے لیے نہیں جمع ہوتے. تو جب تشریف لاتے ہیں تو اپنے اس مقصد کو ایک نفلی متکف کی حیثیت سے وقت بسر کیا کریں, کوئی گپ شپ کی حلق ولق کیا ضرورت ہے بھائی, کہاں نہیں اور باتیں ہو جائیں گی, کہاں گپ شپ نہیں ہو جائے گی, کہاں تعلقات, کیا کرنا ہے, دین کے لیے اللہ کے لیے جمع ہے, کسی کی حیثیت بڑی ہے اللہ اسے اور تھی, کسی کی کمزور ہے اللہ اسے آسانی تھی, اپنے مقصد کو فوکس کر کے رکھیں. تو جب بھی تشریف لائیں ضرور تشریف لائیں, آپ کے لیے اللہ نے اسے مرکز بنایا ہے, اللہ اسے آباد رکھے, آئیں رہیں دال ساگ کھائیں, ایک ایک چیز کا خیال کیا کریں. دیکھیں نا مسجد سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو کوئی چیز راستے میں پڑی ہے تو ہر ایک کو نظر آنی چاہیے. میں اکثر درفان کی انتظامیہ سے اس بات پر ناراض بھی ہو جاتا ہوں کہ تو یار مجھے نظر آتی ہے, آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی کہ مسجد کے دروازے پر ایک ٹوٹی ہوئی جوتی پڑی ہے جس نے پہنی کسی نے نہیں, تار گری پڑی ہے, کوئی سامان گرا پڑا ہے, تو میں نے کہا مجھے نظر آتا ہے, آپ کو کیوں نہیں نظر آتا. تو گزرتی ہوئے کہیں کسی چیز کی صفائی کی ضرورت ہے اسے اٹھا لیں سنبھال لیں, کیوں درفان کی کوئی چیز ضائع ہو, کیوں خانہ خدا کی کوئی شے کا تصرف زائد ہو, خام خواہ اگر کہیں بتی جل رہی ہے تو کیوں جلے. تو وہ جو گھر سے زیادہ ایک ہوتا ہے نا شوق سنبھال کا, اس کو مطمئن نظر میں رکھا کریں. آتے ہیں مزار شریف پر جائیں ذکر کریں. میں وہ اندرا جو دروازہ چھوٹا ہے وہ بھی کھول دوں, میں صرف اس لیے نہیں کھولتا کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا کب کون آیا, تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی مزار شریف کی جو ہے اس کی حاضری جو ہے اسے اپنی مرضی سے حاضری کرتا رہے اور کوئی مطلب ہے, کیونکہ ہم ادب میں بھی پھر حدیں عبور کر جاتے ہیں نا, تو ورنہ میں وہ بھی کھول دوں. اور یہ ہاتھا بنایا ہی اس لیے گیا ہے, اس ہاتھے کو پتہ کیا کہتے ہیں, صاحب مزار کا مہمان خانہ. ایسی جگہ جہاں صاحب مزار کے پاس آ کر کوئی بیٹھ سکے, ورنہ تو مزارات کے اور انداز ہیں نا. پھر جو شرعی حدود ہیں, ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پتھر کے بارے بات کی, یہ پتھر پختہ قبر کیوں ہے, میں نے اسے کہا میں نے کہا تحقیق کرنا, جس زمین کا پتھر ہو اس جگہ کا اس کا استعمال مٹی میں داخل ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ہماری زمین کا اپنا پتھر ہے, سر رب العموم پتھر بھی نہیں اٹھایا ہوا, اپنے گھر سے پتھر اٹھایا اور اسی مٹی کا پتھر ہے. لیکن یہ جو جگہ ہوتی ہے نا بیٹھنے کی, اس کا اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مہمان خانہ, قسم بتا رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اپنا اللہ اللہ کریں, ذکر کریں, اپنا اپنا ذکر کریں. جب آتی ہے نا اسباق کی بات پیش کرنے کے بعد, میں آپ کہوں کہ بڑا میں ضعیف ہوں لیکن بچہ بھی تو نہیں ہوں. کسی نے آج تک, کسی نے جو میرے ساتھ رہتے ہیں کم, کوئی میرے ساتھ زیادہ رہتے ہیں, میرے ساتھ جو ڈیوٹی ملازم کرتے ہیں دارفان کے, میرے ساتھ جو خدمت کی ڈیوٹی پر معمور ہیں, کوئی ایک بندہ بھلے ابھی اٹھ کر مجھے کہے کہ کسی کو میں نے یہ کہا آؤ تو میں پیش کرتا ہوں. میں اوپن بات کر رہا ہوں, کسی کے پاس یہ میری بات ہے تو مجھے بتائیں. جب سارے اللہ اللہ کے لیے بیٹھو میاں, سارے پیش ہو, پھر بیچ میں اپنی نمبرداری کائے کو لگاتے ہو؟ کوئی ایک شہادت مجھے بتا دیں جو میرے ساتھ. اب میں جب پروگرام پر جاتا ہوں تو پانچ پانچ سات سات دن میرا سفر ہوتا, باہر جاتا ہوں دو دو مہینے کے سفر ہوتے ہیں, تو لوگ ساتھ تو ہوتے ہیں, اور کوئی ساتھ نہ ہو تو جو خدمت پر معمول ساتھی ہے, جو ذمہ داریاں ساتھ ادا کر رہا ہوتا ہے, وہ تو ساتھ ہوتا. کوئی ایک مجھے یہ بات کہہ دے کہ آج تک کوئی کسی کو میں نے یہ کہا ہو او میں تمہیں پیش کروں. بھائی سارے پیش ہو رہے ہیں, یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہو, تمہیں پیش کرتا. جسے کہہ رہے ہو آؤ پیش کرتا ہوں, تم کہاں ہو؟ تو اس لیے یہ جو حد ادب ہے اس کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. تو ذکر کیا کریں, لطائف پر کیا کریں, مضبوط کیا کریں. یہ جو بالا منازل کے ساتھی ہیں نا, وہ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کلب پر محنت کی ضرورت نہیں, اس سے زائد ضرورت ہے. جو نیا آیا ہے نا اس سے زائد ضرورت ہے کہ اس قوت میں رہو کہ وہ بالا منازل جو ہیں ان میں ترقی ہو, قائم ہو. تو بنیادیں مضبوط ہوں گی تو پھر بلندی ہوگی. اگلا نقطہ, تھک تو گئے ہوں گے, بہرحال ایک آدھ نقطہ رہے گا, میں ختم کرتا ہوں کیونکہ آج کل بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے. مجھے اتنا نیچے بیٹھنا پڑے تو میں شاید بیٹھ ہی نہ سکوں, گھٹنوں میں بڑی جان چاہیے بیٹھنے کے لیے. سلسلہ عالیہ میں داخل ہونے کا مقصد دینی ہے نہ کہ دنیاوی, تو اسے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ کاروباری حیات ہو یا ازدواجی معاملات رشتوں, کوشش کریں کہ جس مقصد کو آئیں وہ مقصد مقدم رہے. اور اگر کہیں کوئی بہت ضرورت پیش آ گئی ہے کاروبار کے حوالے سے یا ازدواجی رشتوں کے حوالے سے, تو اسے مرکز میں بتائیں, پتہ تو. پھر کوئی بھی معاملہ, اول تو اپنے اس مقصد پر رہیں جس کے لیے آئیں, اور اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے تو پھر اسے سلسلے پر نہ لگائیں. کیونکہ یہ دیکھا ہے میں نے, کاروبار بھی کیا کوئی بتایا پوچھا نہیں, رشتہ کیا کوئی بتایا پوچھا نہیں. جب مسائل پیدا ہو, دیکھیں جی میں نے تو سلسلے کیا تھا کہ جی میں ذاکر بچی جو ہے ہمارے گھر میں آئے, یا ذاکرین کے گھر میری بچی جائے جی, تو میں نے تو جی کہا ساتھ ہی ہے, چلو یہ بھی سہولت میں رہے گا, میں بھی سہولت, اس لیے کاروبار کیا. تو اگر یہی سارا مطمئن نظر نہ تھا تو مرکز میں نہیں بتا سکتے تھے. تو جو چیز بتانا پسند نہیں کرتے اس کی ذمہ داری سلسلے پر کیسے رکھ سکتے؟ بڑا نازک سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو اس معاملے میں مرکز کو ضرور بتائیں. تو جو چیز مرکز کو آپ بتا نہیں سکتے, آپ کا کیا خیال ہے پھر وہ عمل کرنا ضروری ہے؟ اس لیے یہ ضرور دیکھیں, اور اللہ استقامت دے, خیر فرمائے. تو باقی معاملات سارے ہو گئے ہیں. دعا کر لیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تولكنا بعذابك واغفرنا قبل ذلك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحم. انت ولينا في سفرنا واهلنا وفي مالنا واهلنا. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير. صلى الله تعالى على خير اجمعين بره.